تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 6370813 یا 7237087.
بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو اور بہنوں،
ماحول انسان پر موسم کی طرح اثر کرتا ہے. گرمی ہے تو ہم سب کو لگ رہی ہے، سردی آتی ہے تو سب کو لگتی ہے. ہم اے سی چلاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، کچھ تھوڑا فرق پڑتا ہے، اس کے اثر سے نکل نہیں پاتے. سردی آتی ہے ہم ہیٹر چلاتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، جرسیاں پہنتے ہیں، لیکن اس کے اثر سے مکمل طور پر نکل نہیں پاتے. ایسے ہی جب فضا میں برائی پھیل جاتی ہے تو وہ موسم کی طرح طبائع پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جیسے موسم کے اثر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اس برائی کے عمومی اثرات سے کوئی نہیں بچ سکتا. جیسے حضور نے فرمایا، لوہار کے پاس بیٹھے گا، چنگاری نہ پڑی تو دھواں تو کہیں نہیں گیا. اس ماحول میں جہاں گناہ کا تصور ختم ہو گیا، آخرت کا تصور بالکل دھندلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور قرآن کے علم کی عظمت ایک ماضی کا قصہ بن گیا. اس ماحول کا اثر ضرور پڑے گا آپ پر بھی، مجھ پر بھی، مساجد پر بھی، مدارس پر بھی، اسکولوں پر بھی، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی. پہلے جب کبھی ایسا ہوا کہ برائی ایک ہوا اور موسم کی طرح عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا اور نبی آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو اثر نو دین کی طرف لوٹانے کی جہد کی، کوشش کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ امت ذمہ دار ہے ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق پہنچانے کی، ان فضاؤں کو بدلنے کے لیے محنت کرنے کی. ہم نے بدقسمتی سے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، پروان چڑھے، جبکہ امت مسلمہ سیاسی طور پر بھی شکست کھا چکی ہے اور نظریاتی طور پر بھی شکست کھا چکی ہے. کسی قوم کا سیاسی طور پر شکست کھانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑے بڑے جرنیلوں کو شکست ہوئی، لیکن جب کوئی فوج، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی نسل جب نظریاتی طور پہ شکست کھا جاتی ہے پھر اس کا کوئی علاج کوئی نہیں. جو پتا شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اسے ہرا کرنے کا اب کوئی نظام کوئی نہیں ہے، اس کے لیے اب خزاں ہی ہے اور اس کے لیے اب بکھرنا ہی ہے. تاہم ایک ایسی قوم میں پروان چڑھے ہیں کہ ہم نظریاتی طور پر بھی مکمل شکست کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس پر پیچھے کوئی 200 برس کی محنت ہوئی ہے، 300 برس کی محنت ہوئی ہے، جب طاقت کا توازن یورپ کے ہاتھ میں چلا گیا اور دنیا میں کوئی قوم صفات کے بغیر ترقی نہیں کرتی. کچھ ان میں صفات تھیں جو دنیاوی لحاظ سے ان کو آگے لانے کا ذریعہ بنی، ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی یکسوئی. نیوٹن کا نام آپ نے بعضوں نے سنا ہوگا، بعضوں نے نہیں سنا ہوگا، ایک بڑا سائنسدان گزرا، جہاں سے سائنسی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی وہ نیوٹن کی تحقیقات سے ہے. اس کی لگن کا یہ عالم تھا، جس دن اس کی شادی تھی اس دن وہ اپنی لیبوریٹری میں کام کر رہا تھا، تو اس کا دوست اس کے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی شادی پہ نہیں چلنا؟ تو پوچھنے لگا کس کی؟ کہنے لگا تمہاری کا میری کا تمہیں پتہ نہیں تمہاری آج شادی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو یاد بھی کوئی نہیں کہ میری آج شادی ہے. تو آپ تو ہفتہ پہلے چھٹی لیں گے کہ میری شادی ہے. اس لگن نے دنیا دار الاسباب ہے ان پر راہوں کو کھولا. تو چونکہ ان کے سامنے وحی کا علم نہیں تھا تو لہذا وہ خود اندھے تھے, سارے جہان کو اندھیر میں لے گئے اور ساری دنیا دو بلاک میں تقسیم ہوئی, ایک اشتراکی بلاک, ایک سرمایہ داری. سرمایہ داری کے نظام کا تصور دیا ایڈم سمتھ نے. یہ سکاٹ لینڈ کا ایک پروفیسر تھا, 1725 میں پیدا ہوا, 1795 میں یہ مرا ہے. اس نے سرمایہ داری نظام کا تصور دیا. اس کے رد عمل میں کارل مارکس نے, وہ 1818 میں پیدا ہوا ہے, 1882 میں مرا ہے, اس نے سرمایہ داری نظام کے مخالفت میں ایک اور باطل تصور دیا کہ سارا کچھ ہی چھین لیا جائے, سب کچھ حکومت کا. تو چونکہ دونوں جہالتیں تھیں تو اپنی انتہا پہ چلی گئی. کانا بین ذالک قواما, وہ تھا مسلمان اور اسلام, اس کے پاس نہ قیادت تھی نہ قوت تھی, لہذا وہ میدان میں آنے کے قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو راہبری کر سکتا, کسی کو بتا سکتا کہ یہ ہے. تو ساری دنیا ان دو بلاکس میں تقسیم ہوئی اور ظلم کی چکی میں پس رہے. اب یہ مقام آ چکا ہے کہ ایک نظام ٹوٹ گیا اور ایک گر رہا ہے, اس کے آثار واضح ہیں. اس وقت امت مسلمہ کے پاس بہترین وقت ہے کہ یہ اپنے نظریات کو میدان میں لائیں, چونکہ اس وقت یہ دو بڑے جو نظریے تھے یہ عملی طور پر شکست خوردہ ہو گئے. 1917 میں اشتراکیوں کو لینن مل گیا. وہ ایک بڑا مقرر تھا, بڑا خطیب تھا, شعلہ نوا, آگ لگانے والا. تو اس نے ایک تحریک چلا دی, سارے لوگ پیچھے ہو گئے, تو زار روس کا تختہ الٹا گیا. اس کے مرنے کے بعد سٹالن مل گیا ان کو, جو بڑا جرنیل اور صفاق آدمی تھا, منتظم تھا. 1953 ان دو آدمیوں نے حکمرانی کی. 1953 میں سٹالن مرا ہے. صرف 1917 سے 1953 کے درمیانی عرصے میں 1 کروڑ انسان قتل کیا گیا اس نظام کو وجود میں لانے کے لیے. 1 کروڑ انسان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی محنت سے ایک انقلاب لائے جس میں ٹوٹل 1018 آدمی قتل ہوئے, 269 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کافر قتل ہوئے, اور سارے عرب میں ایک ایسا نظام قائم ہوا جس نے 1000 برس تک انسانوں کی راہبری کی. اور اتنا پرامن, اتنا خوبصورت, اتنا کامل اکمل کیوں تھا؟ کہ علم وحی کا تھا اور راہبری اللہ کی تھی. اگر اپنی عقل سے کوئی کرتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے کہ ایسی زندگیاں وجود میں آئیں. علم وحی تھا. ہم جس خطے میں ہیں اس میں 100 سال انگریز نے حکومت کی. 1857 میں ہمیں مکمل شکست ہو. 1757 سے ہندوستان کی دیواریں گرنا شروع ہوئیں. 100 سال میں یہ مکمل ہو کر 1757 میں پلاسی میں شکست کھائی. 1857 میں دلی کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور مغلیہ سلطنت شاہ عالم ثانی کے دور میں انگریز ہندوستان میں دلی میں داخل ہو گیا تھا, لیکن وہ نام مغل کا چلتا تھا، پیچھے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن 1857 میں یہ قصہ بھی ختم ہو گیا اور براہ راست یہ ملک تاج و تخت برطانیہ کے تابع کر دیا گیا۔ اس شکست کے نتیجے میں دو ذہن پیدا ہوئے، یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اب میدان میں آنا خودکشی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاملی کے میدان میں ہمارے اکابر، میں شاملی گیا مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، ہم جہاں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حافظ زامن صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی، ان حضرات نے جہاں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی وہ جگہ ہم نے دیکھی، وہاں شاملی میں ایک رات بھی گزاری یا دو رات، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، بار ہم وہاں گئے تھے۔ تو حضرت حاجی صاحب کو نکلنا پڑا، ہجرت کر گئے، حافظ زامن صاحب شہید ہو گئے، حضرت نانوتوی روپوش ہو گئے، گنگوہی روپوش ہو گئے۔ اب یہ بات سامنے آ گئی کہ اب کوئی راستہ نہیں ان سے سیاسی طور پر ٹکرانے کا، تو اس پر دو نظریے وجود میں، ایک یہ تھا کہ اب اسلام کو بچاؤ، اسلام کو بچاؤ۔ اس ذہن پر دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، 1864 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی کہ اگر اس میں مطلب ذرا بھی غفلت کی جاتی تو ہندوستان کا حشر اسپین جیسا ہوتا ہے، جیسے اسپین میں 700 برس کی حکومت کے بعد ایک مسلمان نہ بچا، یہی حال ہندوستان میں ہوتا اگر یہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ رکھی جاتی۔ ایک ذہن اور بنا کہ انگریزی علوم سیکھو، اس سے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اس کی دعوت سر سید احمد خان نے چلائی، تو 1870 اور 1880 کی دہائی کے درمیان علی گڑھ کی بنیاد رکھی گئی، علی گڑھ یونیورسٹی، کہ ہم ان کو انگریزی سکھائیں گے، انگریزی علوم سکھائیں گے، جس سے یہ ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ لیکن وہ سوچ ایک تو بہت نچلے درجے کی تھی کہ ان کو نوکریاں ملیں گی، یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی انگریزوں سے ٹکر لیں، ان کو نوکریاں ملیں گی، یہ سرکاری ملازم بنیں گے، ان کو عزت ملے گی۔ تو علی گڑھ پر بالکل تحریت غالب آ گئی اور وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے وہ تحریت کا ایک ریلا اس میں سے نکلا، سیلاب اس میں سے نکلا، جس کے اثرات فوری طور پر سامنے آنے لگے۔ تو اب دو بڑی خلیج اب یہ بڑھتی گئی، ادھر دارالعلوم دیوبند خالص دینی درسگاہ، ادھر علی گڑھ یونیورسٹی خالص دنیاوی درسگاہ، اور چلو دنیاوی علوم پڑھانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو حیران ہوں اکبر الہ آبادی مرحوم پر، تو کتنا صاحب بصیرت آدمی تھا کہ اس نے 100 سال آگے دیکھ کے یہ شعر کہا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ تو یہ دو بنیادیں انتہا پسندی قائم ہونا شروع ہوئی، علی گڑھ کی چونکہ بنیاد دنیا تھی لہذا وہاں سے خیر کی توقع تو تھی نہیں، وہ تو اگر تبلیغ کا کام علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل نہ ہوتا تو وہ مکمل تحریت کی چھاپ اس پہ لگ جاتی، یہ تو تبلیغ کے کام نے بچا لیا۔ میں 1989 میں علی گڑھ یونیورسٹی گیا تو ایسے ہی نظر آتے تھے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپیاں داڑیاں، اور لگتا تھا جیسے میں کسی مدرسے میں ہوں۔ اگر تبلیغ کا کام وہاں نہ جاتا تو وہ بالکل بہہ گیا تھا، کیونکہ پھر سر سید احمد خان کے تفسیر پڑھو تو پتہ نہیں وہ مسلمان بھی رہا کہ نہیں رہا جو اس کے نظریات ہیں، آگے جو بیٹا تھا وہ اس سے بھی 2-4 قدم آگے تھا جو بعد میں اس کے بعد پرنسپل بنا محمود خان، تو لہذا وہ تو بالکل ایک نافرمانی اور دہریت کی ایک ہوا چلی۔ 1920 میں خلافت تحریک خلافت چلی، جب اتاترک مصطفیٰ نے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا.
خاتمہ کیا وہ تو پہلے ختم ہو چکے تھے,
مرے کو مارے شاہ مدار, یہ نہیں کہ وہ اس نے خاتمہ,
وہ تو پہلے ختم ہوئے پڑے تھے.
تو ہندوستان میں تحریک اٹھی کہ خلافت کو بحال رکھا جائے اور خلافت کو ختم نہ کیا جائے 1920 میں. تو اس تحریک میں جدید ذہن بھی, قدیم ذہن بھی, دنیا دار بھی, دیندار بھی, علماء بھی, عوام بھی, سب اکٹھے ہوئے, سب اکٹھے ہوئے. علی گڑھ والے بھی پیش پیش اور دیوبند والے بھی پیش پیش اور نمازی بھی بے نمازی بھی, سب ایک جذباتی وابستگی تھی خلافت عثمانیہ سے, 700 سال سے چلی آ رہی تھی خلافت برائے نام ہی صحیح. تو جب ان میں آپس میں تھوڑا قرب ہوا تو احساس ہوا کہ بھئی یہ فاصلے مٹانے چاہیے. تو ایسی دنیاوی درس گاہ ہو جس میں دین کا پہلو غالب کیا جائے, یہ سوچ آج سے نہیں 1920 سے یہ سوچ چلی. دینی درس گاہ ایسی ہو جس میں کوئی دنیاوی تعلیم کو داخل کیا جائے اور قدیم فلسفہ منطق وغیرہ جس کی نہ کوئی آج ضرورت, نہ فائدہ, نہ نفع, نہ افادہ, نہ استفادہ, اس کی بجائے جدید علوم کو داخل کیا جائے. تو اس ذہن پر دلی میں پہلا کالج بنایا گیا جامعہ ملیہ کے نام سے. جامعہ ملیہ اصل میں علی گڑھ کا توڑ تھا, علی گڑھ کے مقابلے میں تھا. بھائی وہاں تو بالکل اللہ کا نام ہی نہیں رہا, تو بھائی ہم مسلمان ایک ایسا کالج بنائیں جس میں تعلیم دنیاوی ہو اور اس کا ڈھانچہ اسلامی ہو, جس کے پرنسپل بنائے گئے ڈاکٹر ذاکر حسین, جو بعد میں ہندوستان کے صدر بھی بنے. اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس وقت میں کچھ سے روزے بھی لگائے, کچھ جماعت میں پھرے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کروائے کالج میں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, ایسے بیچ میں آگے سنا دوں. مولانا الیاس صاحب کو بلایا ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بیان کیا. ان کو بیان تو اٹکتے تھے, زبان میں لکنت تھی. تو لڑکے کچھ سنا کچھ نہ سنا. باہر کا ایک لڑکا تھا, اس نے ذرا زیادہ ہی بدتمیزی کی. مولانا الیاس صاحب نے کہا کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں صومال سے ہوں. کہ جب تیرے ملک میں میری جماعت آئے تو اس کا استقبال کرنا. تو سارے کلاس میں کہکا پڑا کہ یہ کیا میاں جی دیوانوں والی باتیں کرتا ہے, یہاں تو لوگ سنتے نہیں, باہر سے کون آئے گا؟ 6-7 آدمی بیٹھے ہوتے تھے, ان سے کہتے بولو بھائی ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے, کیسے جماعتیں بھیجے؟ تو لوگ کہتے پاگل ہو گئے. 1964 میں پہلی جماعت ہندوستان سے صومال گئی. 1964 میں پہلی جماعت صومال سے ہندوستان میں. تو وہ وہاں ملاقاتوں میں, خواص کی ملاقاتوں میں ایک علاقے کے بڑے آدمی سے ملاقات ہو گئی. وہ کوئی فیکٹری کا مالک. جب اس سے تعارف ہوا تو وہ کہنے لگا تمہارا امیر محمد الیاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ تو فوت ہو گئے, ان کا بیٹا محمد یوسف ہے. تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. اس نے کہا میں دلی میں کچھ عرصہ رہا ہوں, پڑھا ہوں, میں نے اس شخص کا مذاق اڑایا تھا, اس نے مجھے کہا تھا جب میری جماعت تیرے ملک میں آئے تو اس کا استقبال کرنا, تو آج اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے پہلے وہ دن دکھایا ہے. تو جامعہ ملیہ اس لیے بنایا گیا کہ بچوں کو اسلامی قالب میں دنیاوی تعلیمات پیش کی جائیں. ندوۃ العلماء مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں شروع کیا کہ بھائی دینی تعلیم میں اور دینی ماحول میں دین کے طلبہ کو کچھ دنیاوی علوم سے روشناس کروایا جائے. تو اس طرح 4 مکاتب وجود میں آ گئے. دارالعلوم دیوبند خالصتاً
دین دنیا کی ہوا نما سے گزری، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی خالصتاً دنیا دین کی ہوا نما سے گزری، جامعہ ملیہ دنیا غالب دین کے ذائقے کے ساتھ، دارالعلوم ندوۃ العلماء دین غالب دنیا کے ذائقے کے ساتھ، اس طرح یہ چار مکاتب کو وجود ملا. یہ فکر آج نہیں ہوا، 1920 اب کتنے سال ہو گئے، 82 برس پہلے. لیکن وہ اس وقت اپنے نتائج نہیں دے سکے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اب نتیجہ دے جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ اس وقت عوام پر محنت نہیں تھی، یہ ادارے تو عوام چلاتے ہیں نا، لوگ چلاتے ہیں، تو لوگوں پر براہ راست دین کی محنت نہیں تھی، تو دینی ذوق ہی نہیں تھا، دنیا کی عظمت تھی. جب لاہور پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو ہمیں ایسے ہال میں نا فلمیں دکھایا کرتے تھے، اسپیشل دن ہوتا تھا جس میں فلمیں دکھائی جاتی تھی، تو ایسے چھوٹی سی سکرین لگا دیتے تھے تو اس پر اتنا سا پروجیکٹ ہوتا تھا جس سے وہ ریل ہوئی. تو اس میں ہمیں، مجھے آج بھی یاد ہے، کہ مدارس کی تزحیق، علماء کی حقارت، ایک منظر مجھے آج یاد ہے کہ بچے یوں ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں. اس دن سے میرے دل میں اس کی ایسی بڑھ بیٹھی، ایک کراہت سی. میں اپنے مدرسے میں بھی بچوں کو کہتا ہوں ہل کے مت پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، سیدھے ہو کے پڑھو. کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ان بچوں کو ہلنے نہ دو، یہ ایسے بیٹھ کے پڑھے، یہ دیوانے نظر آتے ہیں، یوں یوں ہو رہے، یوں یوں ہو رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وقار ختم ہو جاتا ہے، وقار نظر نہیں آتا. پتہ نہیں اب وہ اس وقت میرے لاشعور میں بات بیٹھ گئی، کیونکہ میں تو حفظ کی ترتیب سے گزرا نہیں، ممکن ہے یہ بات ٹھیک ہو اور ممکن ہے صحیح ہو، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا. لیکن اس وقت کی دل میں ایک کمی آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یوں یوں ہو رہے، یوں یوں ہو رہے. اور ایک کاری صاحب ڈنڈا لے کر ان پر برسا رہا پیچھے سے، ٹھا 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 ٹھا، اور پھر وہ پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی اور ان کو پڑھایا جا رہا. اب بتائیے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1970 کی، مجھے زیادہ دور کی بات نہیں. یہ ایک ذہن تھا نفرت کا، حقارت کا، کہ یہ چھوٹا طبقہ ہے، یہ حقیر طبقہ ہے، بے حیثیت طبقہ ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ 1970 کے الیکشن میں ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، تلمبا صاحب، مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ٹکٹ پر. قومی اسمبلی میں تھے جمعیت کے جنرل سیکرٹری نیاز احمد شاہ، اور صوبائی سیٹ پر میرے والد صاحب تھے. تو اس وقت میں علماء کی آمد رفت ہمارے ڈیرے پر رہتی تھی، آنا جانا، ووٹوں کے لیے بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ. میں کالج سے گھر آ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب سے سامنا ہو گیا، تو میرا جی نہ چاہا کہ میں ان سے سلام کروں، میں نے منہ پھیر لیا کہ سلام کرنا پڑے. جب دو چار قدم گزر گئے آگے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو کل ڈیرے پر آ کر ابا سے کہے گا تیرا پتر تو بڑا متکبر ہے، اس نے تو سلام ہی نہیں کیا. تو میں اپنے والد کے ڈر سے پیچھے ہٹا، میں نے کہا مولوی صاحب السلام علیکم، صرف یہ تین انگلیاں میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھی، السلام علیکم، بس اتنا، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس نے سلام نہ کیا. یہ ذہن کہاں سے ملا؟ یہ کالج کی تعلیم سے ملا کہ یہ حقیر طبقہ ہے. اور آگے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر یہ اللہ تعالی یہ بم پھٹے گا. تو صرف 2 برس کے بعد اللہ تعالی نے جو کانٹا بدلا اور تبلیغ میں نکلا، اور آخر میں ایک لڑکا مل گیا، اس نے کہا چھوڑ کیا کرے گا، ڈاکٹر بن کے مولوی بن جا، دنیا بھی بن جائے گی آخرت. تو ایک گھر میں بم پھٹ گیا، دھماکہ ہو. 8 مہینے ہمارے گھر میں لڑائی چلتی رہی، 8 مہینے. اور مجھے اس طرح انہوں نے ذلیل کر دیا تھا کہ کسی کمی نوکر کو بھی ایسا ذلیل نہیں کیا جاتا جیسے وہ میرے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا. چچا، تائے، والد، ماں، بھائی، ماموں، جو قریب دور کا رشتہ دار ہے اس نے تیر برسانے میں کمی نہیں کی. پہلے خوب اس کو تیز کرتے، پھر زہر میں بجھاتے، پھر پوری طاقت سے مارتے. وَنَسَبْنَا نِغَرَغَ غَمَاتُ تُسِيبُنِي مَحِنٌ أَشَدُّ مِنْ سُيُوفِ مَضَارِبًا اوحدنی فوجلنہ واحدہ متتالیا فجعلنہ ذی صاحبہ. یہ متنبی کے دو شعر اچانک میرے ذہن میں اٹک گئے. ان کا بھی قصور نہیں تھا، وہ تو کمی سمجھتے تھے کہ حافظ قرآن دین کا عالم وہ ہوتا ہے جو شام کو نماز پڑھا کے چنگیر اٹھاتا ہے اور گھر گھر سے روٹی جمع کرتا ہے اور شام کو آ کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. ان کا تو یہ ذہن تھا. تو اب وہ کیسے یہ قبول کرتے؟ تو لوگوں پر محنت نہیں تھی، لہذا جامعہ ملیہ وہ نتیجہ نہ دے سکا جس کی توقع تھی، چونکہ آگے لوگوں میں استقبال نہیں تھا، لوگوں پر محنت نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو ذریعہ بنایا، اس نے عوام میں اتر کر ایک میدان تیار کیا اور ایک فضا بنائی، ایک ماحول بنایا. میں کل بیٹھا ہوا تھا فیصل آباد، تو دو لڑکے آ گئے انگلینڈ سے، کہا جی ہم آپ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے. ہمارا فیصل آباد میں چھوٹا سا مدرسہ، عربی میڈیم ہم نے چلایا ہے. میں نے کہا تو یہ تمہیں میرے مدرسے کا کس نے بتایا؟ کہا جی ہم نے کراچی میں سنا تھا. میں نے کہا تو تمہیں مدرسے کا شوق کیسے ہو، پڑھتے کیا ہو؟ کہا جی ہم نے وہاں کیا ہے انگلینڈ میں، کمپیوٹر میں کچھ کیا ہے. اور بھائی تم کیسے آ گئے؟ تمہارے ماں باپ راضی ہیں؟ کہا جی ان کو راضی کر کے آئیں گے. تو میں نے کہا تمہارا ذہن کیسے بنا؟ کہا ہم نے چلا چلا لگایا تھا انگلینڈ میں، اس کے بعد سے ہمارے جی میں آیا کہ اب ہم دین حاصل کریں. میں نے کہا اب تو درمیان سال ہے، میں تمہیں کیسے داخل کروں؟ کہا آپ ہمیں ادھر بٹھا دیں مکتب میں، ہم اپنا قرآن ٹھیک کریں گے، ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم چار مہینے میں قرآن سیکھ لیں گے، ہم چار مہینے میں قرآن سیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم اگلے سال داخل ہو جائیں گے. انگلستان سے بچے اڑ کے آئیں اور آ کر پاکستان میں تعلیم حاصل کریں، یہ جو زمین ہموار کی، یہ تبلیغ نے ہموار کی. ایک اور بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے، 1998 میں میں امریکہ گیا تھا چار مہینے کے لیے مستورات کی جماعت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، پانچ مرد پانچ عورتیں، لاہور کی جماعت تھی، میں ساتھ جوڑا گیا تھا. ہم نے وہاں چار مہینے کام کیا، 35,000 کلومیٹر کا سفر ہم نے وہاں کیا. تو ایک نوجوان تھا وہاں، وہ بزنس پڑھ رہا تھا، ساتھ کاروبار بھی کر رہا تھا، ساتھ وہ یہ اکنامی یہ کیا سے کہیں ایم بی اے یہ بھی کر رہا تھا. تو 10 دن اس کے ہمارے ساتھ گزرے، صرف 10 دن. اسے کہنے لگا مول صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی عالم بن جاؤں. ساری فیملی اس کی امریکہ میں رہ رہی، سوری. میں نے کہا ابھی تم میرے ساتھ چلو، اگر آخر تک تیرا جذبہ برقرار رہا تو پھر تجھے لے لیں، اور اگر درمیان میں ہوا نکل گئی تو تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر. تو وہ جب ہم آ رہے تھے نیو یارک سے واپس، تو وہ پاسپورٹ ٹکٹ سمیت پہلے الفلاح مسجد میں پہنچا ہوا تھا. میرے ساتھ آیا یہاں، چار مہینے لگائے، اس کے بعد ہمارے مدرسے میں داخل ہوا. اب وہ ہمارا بہترین طالب علم، قابل ترین بچوں میں سے. تو یہ ضرورت اس وقت بھی اہل علم نے، اہل درد نے محسوس کی کہ ایسے ادارے ہوں جہاں بچوں کو، چونکہ سب کو مدرسوں میں تو نہیں داخل کر سکتے، نہ ہی یہ مطلوب ہے، نہ ہی یہ مقصود ہے کہ ہر ایک کو عالم بنا دیں. ہاں بھائی، اپنی ضرورت کا علم ہر آدمی سیکھے، یہ تو فرض عین ہے، لیکن ہر آدمی عالم بنایا جائے، نہ یہ مطلوب ہے نہ اس کی ضرورت ہے. تو دنیا کے سارے شعبے چلانے کے لیے بدقسمتی سے ایسے لوگ میدان میں آئے جن کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں نہ توحید نہ رسالت نہ آخرت نہ جنت نہ دوزخ، تو لہذا وہ بالکل خالی ذہن ہو کر آئے اور 55 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کیا وہ ساری دنیا دیکھ رہی، کس طرح اس کو نچوڑ گئے، پی گئے سارا. تو ایسے ادارے جہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جائے، تربیت دینی دی جائے، یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ان کے اندر دین کی عظمت بھی ہو اور دین کی فہم اور بصیرت بھی ہو اور اپنے دنیاوی شعبے میں باکمال ہوں. تو اللہ کا فضل ہے، ایک بالکل کمزور درجے پر یہ کام شروع ہوا آپ کا اقرا کا، اور اب چلتے 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 اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اور یہ ایک اقرا